بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آ جا حسین آ.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يتسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. درود بھیجی محمد وعلی محمد پر. عزیزان محترم، سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 62، اس کو آپ کے سامنے سرنا میں کلام قرار دیا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے حبیب، آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے. يُسَارِعُونَ، شاید میں نے پہلے يَتَسَارِعُونَ پڑھا، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ گناہ اور ظلم ستم کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تیز چلتے ہیں گناہ کی طرف. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، جہاں حرام خوری کا ان کو موقع ملتا ہے اس کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، شتاب کرتے ہیں اس طرف. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک یہ ایک برا کام ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں. خداوند بند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کے مختلف مراحل کو بیان کیا. انسان اس دنیا میں جو آیا ہے مختلف کاموں کو انجام دیتا ہے. بعض کاموں کو انسان، اب یہ جو انسان کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد کوئی اجنبی نہیں ہے، میں اور آپ ہیں، میرا اور آپ کا تذکرہ ہے. یعنی قرآن کریم نے ان رویوں کو بیان کیا تو میرا آپ کا مزاج ہے، میرا آپ کا رویہ ہے. قرآن کریم سے اصلاح تزکیہ یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مثبت رویوں کے سامنے، رویہ یعنی ایٹیٹیوڈ، مثبت ایٹیٹیوڈ کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ والا رویہ ہے، ہمارا یہ مزاج ہے. اور اگر قرآن نے منفی رویہ، منفی مزاج بیان کیا، ایٹیٹیوڈ بیان کیا، تو ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور پرکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. انسان یا منفی رویوں میں زندگی گزارتا ہے یا مثبت رویوں میں گزارتا ہے. اسی اعتبار سے انسان سبقت لے جاتا ہے، سرعت دکھاتا ہے، شتاب زدہ ہوتا ہے، یا قرآن کی آیات کے مطابق کفر کی طرف، اسم کی یعنی گناہ کی طرف، ظلم و ستم کی طرف، یا قرآن کی آیت کے مطابق یسارعون فی الخیرات بھی ہے. لوگوں کا ایک گروہ ہے کہ جو نیکیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے کر جاتا ہے. اور یقیناً جب نیکیوں میں سبت لے جانے کی بات آئے گی. سبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک میدان ہے, اس میدان عمل میں انسان کھڑا ہے اور جیسے ہی کسی نیکی کا موقع آتا ہے تو وہ تیز قدم اٹھاتا ہے, کوشش کرتا ہے سب سے پہلے اس نیکی پر وہ عمل کرے, یہ سبت لے جانے والا ہے. جب کبھی بھی یسارعون فی الخیرات کی بات آئے گی کہ نیکیوں میں سبت لے جانے والے ہیں, تو ان میں جو سب سے پہلا نام آئے گا وہ آپ کے ہمارے مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا. کیونکہ جہاں کہیں پتہ چلا رسول اللہ کی زبانی نیکی کی بات, خیر کی بات, اچھائی کی بات, وہاں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میدان عمل میں سب سے پہلا فرد پائیں گے. امام علی علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے. اور اہل بیت علیہ السلام یسارعون فی الخیرات کا مصداق, عملی مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے. اس اعتبار سے جو اہل بیت کا ماننے والا ہے اس کے لیے بھی اس مسابقے میں, اس دوڑ میں جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ سبقت دکھانی ہے, تیزی دکھانی ہے, جلدی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, مگر کس جگہ؟ خیر کے معاملے میں. قرآن میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, کیوں اس کو آپ کے سامنے پڑھا؟ چونکہ جناب سیدہ کی زبانی ان دو دنوں میں جو میرے پاس تھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو اولیاء خدا ہیں ہم ان کی مصیبتوں پہ رونے کے لیے جمع ہوتے ہیں. کل یہ بات گزر گئی, تذکرتاً بیان کروں دوبارہ. شہادت تو میراث انبیاء ہے, میراث آئمہ علیہ السلام ہے, سعادت کا ذریعہ ہے, کمال کی موت ہے. کل کی بحث آپ کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ. تو شہادت تو اپنی جگہ ایک عظیم چیز ہے. ہم جو جمع ہوتے ہیں ان ایام کے اندر, ان ہستیوں کے اوپر جو مظالم ہوئے, جو ظلم ہوا, جو امتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, جو ان کی توہین ہوئی, جو ان کے حق میں کوتاہیاں ہوئیں, اس کے بارے میں گفتگو کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس گفتگو کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب آج بحث کو اسی سے آگے بڑھاؤں گا, لیکن پہلے دو تین نکات جناب سیدہ کے حوالے سے. ہم اور آپ کس قدر خوش نصیب ہیں اس کو دیکھیے گا. ہم اور آپ خداوند عالم کی جانب سے سعادت کے رستے پر ڈال دیے گئے ہیں. یہ بات میں آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کو محظوظ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا ادراک آپ کو مجھ سے بہتر ہے. خداوند عالم نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے, لیکن اس بہت کچھ میں خداوند عالم, لفظ کو پلٹ کر کہہ دوں, سب کچھ خدا ہمیں دے دیتا, لیکن ہماری زندگیوں میں محبت اہل بیت نہ ہوتی تو ہم فقیر تھے, ہم نادار تھے. یہ جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ دلوں کی عکاسی ہے آپ کے. خداوند عالم ہمیں سب کچھ دے دیتا, اہل بیت کی محبت نہ دیتا. نادار تھے, فقیر تھے, کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. اور اگر ہمارے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو تو محبت اہل بیت دل میں رکھنے والا کبھی اپنے آپ کو فقیر و نادار محسوس نہیں کر سکتا. ہاں تنگی آئے گی زمانے کے اندر, ہاں تنگ ہوگا, مشکل آئے گی. کیوں آئے گی؟ چونکہ خدا وند عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہی آزمانے کے لیے. خدا نے تو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں آسودہ آرام دہ زندگی کے لیے بھیجا. قرآن کی کوئی آیت دکھائیے, ایسا تو نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا. اگر اس دنیا میں آسودہ زندگی, آرام دہ زندگی, پرتعیش زندگی اچھائی کی دلیل ہوتی تو خدا کے انبیاء مخصوصاً رسول اکرم کی زندگی آسودہ زندگی ہونی چاہیے تھی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس کو میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا, امام علی نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو دنیا دار ابتلا ہے, دنیا دار آزمائش ہے, خدا نے بھیجا آزمائش کے لیے. اس دنیا کے اندر دوسروں کی جو نعمتیں ہیں, دوسروں کی جو دولت ہے, اس کی طرف توجہ نہ کرو, خدا سے طلب کرو. خدا سے طلب کرتے ہوئے مایوس نہ ہو, خدا سے مانگتے ہوئے یہ مت سوچو کہ خدا پتہ نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. میں پہلے امام علی کی بات کو مکمل کروں, پھر جوانوں کے لیے قرآن سے ایک بات بیان کروں گا. امام علی نے کہا کہ اگر خدا وند عالم تم پہچان یہ رکھنا چاہتے ہو کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کو محبوب ہے, تو اگر یہ معیار تم نے بنایا تو تمہارے اس معیار کے مطابق تو خدا کے جو انبیاء تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو اس کا مطلب تو ہوا خدا کو محبوب نہیں تھے. کہا یہ معیار نہیں ہے. خدا وند عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے کسی کو, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی نعمتوں کی طلب کرو, آؤ خدا وند عالم سے مانگو. اب جوانوں کے لیے نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا سے رابطہ کیسا رکھو, خدا سے مانگو کیسے, خدا سے دعا کرتے وقت کبھی یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، خدا کرے گا یا نہیں کرے گا، ہاں یہ ضرور سوچنا چاہیے. کیوں سوچنا چاہیے؟ میں مانگتے ہوئے خدا سے کیوں سوچوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ میں خداوند عالم کو اپنے اوپر مہربان سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا، میں خداوند عالم کو اپنی نسبت کس نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ بحث ساری معرفت خدا کی بحث ہے. میری خدا سے پہچان کیا ہے، میں خدا کو پہچانتا کیسا ہوں، خداوند عالم کو میں کس طرح دیکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، خداوند عالم کو میں کنجوس سمجھتا ہوں، بخیل سمجھتا ہوں، یا خداوند عالم کو میں سخت گیر سمجھتا ہوں، سختی کرنے والا ہے، یہ میری پہچان کے اوپر جاتی ہیں ساری باتیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خدا سے مانگو خدا کے حساب سے مانگو، خدا سے مانگو اپنے حساب سے نہیں مانگو. میں اس پہ قرآنی دلیل بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ پتہ ہو کہ خدا سے مانگیں تو کیسے مانگیں. خدا کو مانگتے ہوئے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے خدا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں. خدا سب کر سکتا ہے، خدا علی کل شیء قدیر ہے. قرآن کی آیت ہے نا، یہ آیت ہے قرآن کی، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہونا چاہیے اس چیز پر، اور اس ایمان کے ذریعے سے لوگوں نے حاصل کیا وہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے. علی کل شیء قدیر ہے. علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ہر شے ہر کام پر قدرت رکھتا ہے تو پھر خدا کے سامنے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، خدا کے سامنے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. خدا میں اور آپ بند دروازوں پہ، بند گلیوں میں پھنس سکتے ہیں. میرے آپ کے لیے بند گلی ہو سکتی ہے، ڈیڈ اینڈ ہو سکتا ہے، خدا کے لیے ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا، خدا کے لیے کوئی بند گلی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. یعنی خدا سے اپنے حساب سے نہیں، خدا کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. مانگے خدا سے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، میں اس پہ بھی بات بیان کر رہا ہوں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا نادار نہیں ہوتا، اس سے میں اس پر لے کے آیا تھا کہ ممکن ہے دنیا کے اندر کچھ امکانات کی کمی ہو، ممکن ہے دنیا کے اندر زندگی سختی میں چل رہی ہو، لیکن یہ سختی کی زندگی خود جن اہل بیت کی محبت خدا نے ہمارے دل میں رکھی ان کی زندگی تھی، خود جناب سیدہ کے جن کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، جن کے ایام ہیں، ان پانچ دنوں میں آپ مسلسل ان کے بارے میں سنیں گے. خود جناب سیدہ آیا اور جناب سیدہ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جناب سیدہ فخر مریم ہے، شک تو نہیں ہے کسی کو بھی، فخر مریم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جنت چار خواتین کی مشتاق ہے، جنت کو شوق ہے یہ چار خواتین اس کے اندر تشریف لے کر آئیں. ان چار خواتین میں جناب آسیہ ہیں، جناب آسیہ فرعون کی زوجہ، جناب مریم ہیں، جناب مریم کے بعد جناب خدیجہ ہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں. ان چار خواتین کی عظمت ہے، جناب مریم صاحب عظمت ہستی ہیں، سیدت النساء العالمین کا لقب جناب مریم کے لیے بھی ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں، اول سے لے کر آخر تک کی. جناب مریم کے بارے میں قرآن میں ملا کہ حضرت زکریہ جو ان کے کفیل تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، جب ان کے سامنے آئے دیکھا ان کے سامنے آمادہ غذا پڑی ہوئی ہے. کفیل حضرت مریم کے حضرت زکریہ ہیں، گارجین وہ ہیں، کھانا وہ لے کر آئیں گے، امکانات وہ فراہم کریں گے، لیکن حضرت زکریہ نے دیکھا آگے تب ایک تشت کے اندر کھانا پڑا ہے، پوچھا یا مریم و انا لکی ہذا، مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں میں تو لے کے نہیں آیا، اور تمہارا واحد کانٹیکٹ پرسن میں ہوں، کفیل میں ہوں، تمہارے ساتھ رابطے میں ہوں، تمہیں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے، میرے علاوہ کوئی تم سے رابطہ نہیں کر سکتا، میں باہر سے دروازہ بند کر کے جاتا ہوں. یا مریم و انا لکی ہذا، مریم کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ہذا من عند اللہ، کہ اللہ کی جانب سے، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی عطا کر دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے کلما دخل علیہا فی المحراب، جب کبھی بھی حضرت زکریہ آئے محراب میں، دیکھا مریم کے سامنے آمادہ غذا ہے. جناب فاطمہ فخر مریم ہے، خدا مند عالم جناب مریم کے لیے غذا بھیج سکتا ہے، تو جو فخر مریم ہے اس کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ آئی ہے رضوان جناب سیدہ کی دعا کے اوپر، جنت سے حسنین کے لیے عید پر کپڑے لے کر آئے تھے. عظمت ہے جناب سیدہ کی، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو زندگی گزاری عزیزوں، وہ کیسے زندگی گزاری؟ خداوند عالم کی خاطر سادہ زندگی گزاری. دنیا کی ظاہری نعمتوں کا حصول اہل بیت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اس کو سنتے چلے جائیے, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, حالات مشکل ہیں تھوڑے سے, دور تھوڑا ٹف ہے. اس ٹف دور کے اندر اپنی کوتاہی کو دیکھ لیں. ہم کوئی کوتاہی نہ کر رہے ہوں, ہم سستی نہ کر رہے ہوں. ہمارے یہاں اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی سستی کوتاہی کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے. ہم اپنی سستی اور کوتاہی کو قناعت کا نام دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنے حصے کا کام کریں, نتیجہ خدا پہ چھوڑیں. خدا آپ کو اتنا دینا چاہے کہ جیسے ملک سلیمان خدا نے, بندے عالم نے جناب سلیمان کو دیا تھا, آپ لینے کے لیے آمادہ ہوں. خدا سے کہیں پروردگار, اگر تو میرے اندر ظرف سمجھتا ہے کہ مجھے اتنا عطا کرنا ہے تو مجھے اتنا عطا کر دے, میں لینے پہ تیار ہوں. امام سجاد علیہ السلام خدا سے مانگ کرتے, پروردگار تو مجھے اتنا عطا فرما کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو. کوئی امام سجاد ہم نے ہاتھ جوڑ کے بولے, مولا زاہدوں کے امام ہیں آپ, امام الزاہدین ہیں, زہد رکھنے والوں کے پیشوائیں آپ, دنیا کی طلب کر رہے ہیں. امام کہیں گے نہیں, آگے اگلا جملہ بھی سنو, خدا نے مجھے اتنا عطا فرما جتنا تو نے پہلے کسی کو نہ دیا ہو, اور اس کے ساتھ میرے مال میں جن لوگوں کا حق رکھ کر تو مجھے وہ مال دے گا, ان لوگوں تک پہنچانے کا حوصلہ بھی عطا فرما. یعنی میرے پاس اگر میرے مال میں میری ضروریات سے زیادہ ہے, یہ اسلام کا حکم بتا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کسی کا حق میرے مال میں چل رہا ہے, مجھے وہ بھی پہنچا دے. امام سجاد نے کہا, خدایا زمین پر جو تیرے دست و بازو ہیں, تو خود تو نہیں آئے گا لوگوں کی مدد کے لیے, کام لے گا کسی سے. اس زمین پر جن لوگوں کو تو نے اپنا دست و بازو بنایا ہے, مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ دعائیں آئیں علیہ السلام کی. خدا سے مانگے مایوس ہوئے بغیر مانگے, خدا سے مانگے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کل شئین قدیر ہے, سب کر سکتا ہے. حضرت زکریہ بڑھاپے میں آ گئے, جب جناب مریم نے یہ جواب دیا کہ خدا جس کو چاہے بے حساب عطا کرتا ہے. بے حساب کا میں ایک معنی کر رہا ہوں, بے حساب یعنی جو ظاہری کیلکولیشنز ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن خدا اگر چاہے تو ان ظاہری کیلکولیشنز سے ہٹ کر بھی دے سکتا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ جب حضرت زکریہ نے بات سنی, محراب عبادت میں آ گئے. حضرت زکریہ بڑھاپے تک پہنچ گئے, اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت زکریہ کو. جب بڑھاپے تک پہنچ گئے, اب خدا وند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا, مقام عبادت میں کھڑے ہوئے, پروردگار میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, میری ہڈیاں بھور بھوری ہو گئی ہیں, میرے سر کے بال سفید. یہ تمام وہ علامات ہیں, نشانیاں ہیں, سائنز ہیں کہ جو حضرت زکریہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں. یعنی بڑھاپا, سر کے بال سفید, ہڈیاں بھور بھوری, بڑی ایج. اس ایج میں آنے کے بعد انسان کو اولاد کی خواہش کرنا نہیں چاہیے. اگر ظاہری علامات کے مطابق چلیں تو میڈیکل سائنس ایک ایج بتاتی ہے انسان کی. مرد کے لیے خاص ایج ہے, خاص ایج تک اولاد ہو سکتی ہے, اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. عورت کے اندر ایک خاص ایج تک صلاحیت ہے اولاد کی, میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کے بعد نہیں ہے, مشکل ہے. ٹھیک ہے, حضرت زکریہ خدا کے سامنے یہ پکار رہے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا, سر کے بال سفید ہو گئے, ہڈیاں بھور بھوری ہو گئیں, بیوی بانجھ ہے, اولاد نہیں ہوئی. لیکن اگلا جملہ سنیے گا, مجھے وارث چاہیے. خدا سے کہہ رہے ہیں مجھے وارث چاہیے. ولم اکم بدعائک رب شقیہ, پروردگار یہ ساری منفی باتیں جو میں نے بیان کر دی, یعنی یہ بند گلی, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ بند گلی میرے لیے تھی, تجھے پکار کر اے میرے پروردگار میں کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں. یہ بند گلی میں کھڑا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آگے بند ہے گلی, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, بڑھاپا آ گیا ہے, بیوی بانجھ ہے, یہ میرے لیے. ولم اکن بدعائک رب شقیہ, تجھے پکار کر تو میں کبھی محروم نہیں رہا. خدا کی طرف سے خبر آ گئی, یا زکریہ انا نبشرک بیحییٰ, اے زکریہ ہم تمہیں ابھی اسی وقت یحییٰ کی بشارت دے رہے ہیں, تمہارے لیے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا, اس سے پہلے کسی نے وہ نام نہیں رکھا ہوگا. جیسے ہی خبر ملی دوبارہ پلٹ کر, اب تعجب سے, انا یکون لی غلام, میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی, میری تو بیوی بانجھ ہے, میں تو بڑھا ہوں, میری تو بال سفید ہیں, میری تو ہڈیاں بھور بھوری ہیں. میں خدا حضرت زکریہ سے کہوں گا, حضرت زکریہ پہلے وہ سوال آپ کا, اب جب سوال پہ خدا نے کہہ دیا تو اب آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اب تعجب کی بات ہے, ٹھیک ہے میں نے مانگا, اتنا جلدی مل جائے گا مجھے بھی نہیں پتا تھا. حضرت زکریہ نے مانگا, خدا نے وہی خبر دی, میں دوں گا. حضرت زکریہ نے دوبارہ اپنی انہی منفی باتوں سے مراد سائنس کو بیان کیا, یعنی خدا کیسے ہوگا, میرے لیے تعجب ہے, یقین تو ہے تیرے اوپر. خدا نے جواب دیا, کذالک حیون علیہ, اے زکریہ جن نشانیوں کو تم منفی سمجھ رہے ہو میڈیکل کے اعتبار سے, ٹھیک ہے تمہارا علم, بات صحیح کر رہے ہو لیکن یہ تمہارے لیے مشکل ہے. کذالک حین علیہ, میرے لیے بہت آسان ہے یہ کام. یہ منفی چیزیں مجھے مت بتاؤ, یعنی یہ تمام اصول بنانے والا میں ہوں, میں علی کل شئین بقدیر ہوں. میں اگر چاہوں تو تنکے میں جان ڈال سکتا ہوں, میں اگر چاہوں تو اس آنکھ کے اندر کے جس کو میں نے اپنی حکمت سے بنایا, اس آنکھ کی خاصیت خصوصیت یہ ہے کہ وہ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے, لیکن جب میں ارادہ کروں تو میرا ولی اگر اس آگ میں جائے گا, میں اس کو صحیح و سالم باہر نکال کے لے آؤں گا. اللہم صل علی محمد و آلہ. بس کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے خداوند عالم سے. خب آئے ہیں دوبارہ اپنی بحث کی طرف. حضرت اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کوئی نادار نہیں ہے, بس فقیر کوئی نہیں. ہاں زندگی مشکل میں گزر سکتی ہے, اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے خدا سے دعا بھی کریں, اپنے حصے کا کام بھی کریں. خب اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ وابستگی کتنی عظیم ہے. حضرت سلمان سے جناب رسالت امام نے فرمایا, اے سلمان, ان من احب فاطمہ فہو فی الجنت معیہ. اے سلمان, جو کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت عقیدت رکھے گا وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہم صل علی محمد و آلہ. ومن ابغضھا فہو فی النار, اور جو میری بیٹی سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ آتش جہنم میں, وہ آتش جہنم میں. اس اعتبار سے کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ, اس وقت محبت جناب فاطمہ لیے اس فرش عزا پر بیٹھی ہوں. اس وقت ہمارے دلوں میں جناب سیدہ کی عظمت کا اعتراف, جناب سیدہ کی محبت مودت ہے, اسی نے ہمیں اس جگہ پہ جمع کیا ہے. اور رسول اللہ کی ہمراہی ہے پس, جہاں اس کا مطلب ہے جناب سیدہ کا گفتگو ہے, جناب سیدہ کا ذکر ہے, جناب سیدہ کی محبت ہے, وہاں قطعی طور پر نگاہ پیغمبر اکرم موجود ہے. اس اعتبار سے میں اور آپ اس وقت ایک انتہائی عظیم رحمت والی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری سعادت ہے. خدا نے ہمیں اس دامہ جواب سے کیا. جناب سیدہ کی عظمت, امام علی علیہ السلام بہت سارے القاب, بہت ساری کنیت امام کی, ان میں سے ایک امیر المؤمنین, مطلب ہے امام کس کا, سردار کس کا, مؤمنوں کا. امام المتقین, متقیوں کا پیشوا امام, متقیوں کا پیشوا امام. جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے, رسول اللہ نے جب شادی کی اپنی بیٹی کی, اگلے دن صبح رسول اللہ ملاقات کے لیے تشریف لے کر آئے. اب یہ جملے سنیے گا, سنے میں فقط اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا رہا, اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں, وقت کم ہے. امام المتقین کے جملے سنیے گا, آپ کو عظمت جناب سیدہ کا احساس ہوگا. رسول اللہ اگلے دن گھر تشریف لے کر آئے, پوچھا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا, تمہارے گھر آئی ہے, ہمسر ہے تمہاری, زوجہ ہے, تم نے میری بیٹی کا کیسا پایا. امام علی کا جملہ ہے, کیا کہا, نعم العون فی طاعت اللہ. اللہ کے رسول فاطمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و عبادت میں بہترین مددگار, اللہ کی اطاعت اور عبادت کے اندر. امام المتقین کا جملہ ہے, امیر المؤمنین کا جملہ ہے. کل بیان ہوا جس کو میزان الاعمال کہا گیا, اعمال کا میزان اور ترازو علی ابن ابی طالب, وہ کہتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ, فاطمہ سلام اللہ علیہ خدا کی راہ میں بہترین مددگار ہیں. عزیزوں, لیکن یہی جناب سیدہ کی عظمت جو قلب رسول ہیں, کل کی حدیث کے مطابق مشکل کیا شکار ہوئیں, مشکلات میں آئیں, جو کل ہم نے آپ کے سامنے موضوع رکھا اسی کو آج مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے. یعنی کیوں اتنی عظمتوں پر فائز ہونے کے باوجود اولیاء خدا تنہا ہو جاتے ہیں, کیا سبب ہے کہ اتنی عظمتوں پر فائز ہونے کے باوجود اولیاء خدا کا ساتھ نہیں دے پاتے, لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو کل آپ کے سامنے جو احتجاج تبرسی سے بیان کیا, جناب سیدہ نے اس معاشرے کی دو خصوصیات بیان کی. طولانی خطبے جناب سیدہ کے, خطبہ فدق کو انشاءاللہ آپ مومنین نے پڑھا ہوگا, جوانوں سے مخصوص عرض کروں گا کہ حق ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ جب ہم اور آپ ان سے وابستہ ہیں تو کم سے کم خطبہ فدق کو زندگی میں ایک بار پڑھ کے ضرور دیکھنا چاہیے. پتہ تو چلے کہ جناب سیدہ نے بیان کیا ہے, پتہ تو چلے جناب سیدہ نے احتجاج کیسے کیا ہے, پتا تو چلے جناب سیدہ نے کن چیزوں سے دلائل پیش کی ہیں. عبداللہ نے خود میں جناب سیدہ کے خود فدق کے اندر بھی جناب سیدہ نے وجوہات بیان کی کہ کیوں معاشرہ چھوڑ گیا ساتھ. ہمارا موضوع یہی ہے. جناب سیدہ نے کل جو آپ کے سامنے بیان کیا دو خصوصیات, کیوں ساتھ چھوڑ دیا, کہنے والے نے کیا کہا جب جناب سیدہ نے حق مانگا, اس نے دلائل دی, اس نے کہا لوگ میرے ساتھ ہیں, لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا, فدق لے لیا. آپ کے فدق کو لینے کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں کا تقاضا تھا, لوگوں کا حق تھا, لوگوں نے کہا. یعنی اپنے اوپر سے بات کو تھوڑا سا لوگوں کی طرف شفٹ کیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اور ایسا ہی ہے, میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر امام کے دور میں اکا دکا افراد ملتے رہے تمام ائمہ کو. کیوں ائمہ اس کے باوجود کام نہیں کر پائے؟ چونکہ ائمہ علیہ السلام نے معاشرے کے ساتھ کام کرنا ہے. ائمہ نے ایک دو افراد کے ساتھ کام نہیں کرنا, معاشرہ لے کے چلنا ہے ائمہ نے. خوب, معاشرہ بنا ہوا نہیں ہوگا تو مشکلات کا شکار ہوں گا ائمہ علیہ السلام. وہاں پر جناب سیدہ نے کہا جب دیکھا کہ ہاں لوگ خاموش ہیں, کہنے والے نے کہہ دیا کہ میں تھوڑی ہوں اکیلا, میں نے جو آپ سے اخذ کیا, جو آپ سے لیا, اخذتو ما اخذتو منکم بے اتفاق منہم, جو میں نے آپ سے لیا ہے ان سب کی رائے کے مطابق لیا ہے, ان سب کی مرضی کے مطابق, ان سب کی جو وہاں دربار میں کھڑے تھے. جناب سیدہ نے سب کی خاموشی کو دیکھ کر کہا تھا یا معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل, اے وہ لوگوں جو باطل کی طرف رغبت رکھتے ہو, المغزیتو المغزیت الفعل القبیح الخاسر, اور برے عمل کے جس عمل کا برا نتیجہ ہوتا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے ہو. نتیجہ جناب سیدہ کا اپنے حق سے محرومی ہے. یہ دو خصوصیات تھی, انہیں آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا ہے. اولیاء خدا کے ساتھ اس لیے لوگ نہیں چل پاتے عزیزوں کہ اولیاء خدا کا ہدف بلند ہوتا ہے. اگر پہلے ولی خدا کی تنہائی کا سبب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو آخری ولی خدا کی طولانی غیبت کا سبب بھی سمجھ میں آئے گا. پہلا ولی خدا تنہا تھا تو آج آخری ولی خدا بھی تنہا ہے کہ نہیں ہے؟ غیبت امام طولانی ترین غیبت ہے, 1200 سال کا عرصہ گزر گیا اس غیبت کے اوپر. ہم چونکہ اپنی مجالس کے اندر معمولاً ان مطالب کو بحث کے اندر نہیں لاتے, ہمارا مجالس کا بھی ایک مزاج بن گیا ہے, ہماری تربیت ایک خاص انداز میں ہو گئی ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ باتیں خشک لگتی ہیں. اس وجہ سے جب تجزیہ اور تحلیل کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ ان چیزوں کو قبول اور پسند نہیں کیا جاتا, مزاج بن گیا ہمارا. ٹھیک, اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کے ساتھ, اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے اقرار, اعتراف, اعلان کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر کیے جانے والے مظالم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کیوں پہلا ولی خدا تنہا ہوا, وہ وجہ سمجھ لیں, آخری ولی کیوں تنہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ جو اولیاء خدا ہیں ان کا ہدف بلند ہوتا ہے. انسان معمولاً اولیاء خدا کے ساتھ چلنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کر پاتا. خوب توجہ سے کیجیے گا, یہ جو جناب سیدہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہی ہوں کہ جو باطل کی طرف تیزی دکھانے والے ہیں, یہ ایک دن میں تو پیش نہیں آیا تھا, یہ معاشرہ ایک دن میں یہاں نہیں پہنچا تھا کہ اس کی دلی رغبت المسرعتو الاقیل الباطل, کہ جن کا قلبی میل رجحان, قلبی تمایل ان کی باطل کی طرف ہے, یہ ایک دن میں وجود میں نہیں آیا عزیزوں. یہ ماحول چل رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں, بہت سارے لوگ ان کے بنائے ہوئے ماحول کے اندر چل رہے تھے. دل حقیقت کو جیسا کہ تسلیم کرنا چاہیے تھا تسلیم نہیں کر پائے تھے, اسی وجہ سے جیسے ہی رسول اللہ درمیان سے گئے کایا پلٹ گئی. جیسے ہی رسول اللہ درمیان سے گئے معاملہ تبدیل ہو گیا. یعنی گریجولی یہ نظام چل رہا تھا, گریجولی روگ اس تربیت کے اندر تھے. رسول اللہ کو جو تربیت کا ماحول چاہیے تھا, وقت چاہیے تھا, وہ نہیں ملا. رسول اللہ نے دین کو پھیلایا ہے, بتایا ہے, مگر ابھی دین دلوں کے اندر ویسے رائج نہیں ہوا تھا. میں نے کل بھی بیان کیا, اسی لیے سورہ منافقون قرآن میں نازل کی گئی ہے. یہ منافقون کہاں کے لیے تھی؟ مشرکوں کا تو تذکرہ الگ ہے, کافروں کا تو تذکرہ الگ ہے, لڑنے والوں کا تذکرہ الگ ہے. منافق کون ہیں؟ جو رسول کے ارد گرد ہیں, جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. سورہ منافقون مدنی سورہ ہے, مکی نہیں ہے, مدنی سورہ ہے. مدنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مدینے میں رسول اللہ نے ماحول قائم کیا, اسلامی حکومت قائم کی ہے. وہاں کے لوگوں کی خصوصیات کو قرآن میں خدا بیان کر رہا ہے کہ جو ساتھ رہنے والے ہیں ان میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق کے اوپر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر تربیت نہیں ہوئی. خوب غور کیجیے ان نکات پہ. بس جہاں بھی بے تربیت معاشرہ ہوگا وہاں یہی ہوگا, باطل کی طرف رغبت ہوگی, بری باتوں کی طرف دل کھینچے گا, سستی کی طرف دل کھینچے گا، حق کی طرف سے انسان سستی اور کوتاہی کا شکار ہو جائے گا. اولیاء رسول اللہ کیا چاہتے تھے؟ رسول اللہ معاشرے کو ارتقائی سمت میں لے کے جانا چاہتے تھے، بلندی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. تمام انبیاء کا یہی کام تھا، تمام انبیاء انسانوں کو زمین کی پستیوں سے نکال کر ان کی حقیقتوں تک پہنچانے آئے تھے. تمام انبیاء کا کام یہ تھا. یہ جو انسان ہے یعنی میں اور آپ، ہم اور آپ اپنے آپ کو شاید نہیں پہچان پائے، اکثریت انسانوں کی نہیں پہچان پاتی. اسی لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بلاغہ میں بیان فرماتے ہیں، سب مل کے ضرور پڑھیے گا، امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی نادانی کے لیے، جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچان پائے. امام علی کہہ رہے ہیں نادان ہے وہ شخص، جاہل ہے وہ شخص جو سب چیزوں کو ایکسپلور کرے اپنے آپ کو نہ کر پائے، اپنے آپ کو نہ پہچان پائے. انبیاء انسانوں کو ان کی وہی چھپی ہوئی جہد دکھانے آئے تھے کہ دیکھو تمہیں خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک خاص وقت کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں گرفتار ہونے نہیں بھیجا. تمہاری قیمت ادا کرنے کی، اصل تمہاری جو قیمت اگر تم لینا چاہتے ہو تو کون دے گا؟ تمہارا اصل خریدار تمہارا وہی خدا ہے جس نے تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے. تمہارا اصل خریدار وہ ہے، اس نے دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے. تمہیں ایک خریداری کا وعدہ شیطان بھی دے رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں تمہارے لمحات کو خریدتا ہوں. جوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، شیطان بھی کہتا ہے میں تمہارے لمحات کو خریدتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ وقت لگاؤ، میری باتوں پر عمل کرو، میں خریدار ہوں، تمہیں پلیجر دوں گا، لطف دوں گا، سکون دوں گا. وہ جھوٹا خریدار ہے، خدا اصل خریدار ہے. خدا مند عالم انسان کی خود دی ہے اس نے، وہ خریدار ہے. آئمہ علیہ السلام نے یہ کام کیا، رسول اللہ انسانوں کو ارتقاء کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، لوگ اس طرف رجحان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، بت پرستی کی برائی کو سمجھ لیا، بت پرستی کی برائی سے آگاہ ہو گئے. رسول اللہ نے آگے عقلوں کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانوا دیا کہ بھائی یہ جو تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا بت ہے، یہ خود تمہارا بنایا ہوا ہے، اس بت کو تم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، تم اس بت کو جیسا چاہتے بنا دیتے، جیسا چاہتے ہو بنا سکتے ہو. تو جو خود اپنی بناوٹ میں تمہارا محتاج ہے، وہ بننے کے بعد تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ بننے کے بعد تمہارے نفع کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ بنانے کے بعد جب تم نے بنا کر رکھ دیا، اب اس کے سامنے بیٹھتے ہو، ہاتھ جوڑ کر اس کے تقرب چاہتے ہو، یہ تو بڑی خلاف عقل بات ہے. رسول اللہ کی اس بات نے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ بت تو ہم بناتے ہیں، ہم ان کو جیسا چاہیں بناتے ہیں، یہ تو ہمارے محتاج ہیں. تو جب ہم بنا کر ایک کونے میں رکھ دیں، بنانے کے بعد یہ ہماری احتیاج کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ عقل میں آئی بات، یہاں تک لوگوں نے مان لیا. رسول اللہ نے پھر حلال و حرام کی تمیز سکھائی، مان لیا. لیکن دین اسلام کی بنیاد توجہ کیجئے گا، رسول اللہ آہستہ آہستہ معاشرے کو لے کر چل رہے ہیں اور اس معاشرے کو کمال کی سمت لے کر جانا ہے. آیا ہر انسان اس کمال کی سمت جانے کے لیے تیار ہے؟ جواب نفی میں، نہیں، وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے کہنے پر ابتدائی چیزوں کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، ابتدائی کفر سے دور ہو گئے، مگر جو جہد رسول اللہ دکھا رہے ہیں کہ اپنی اس دنیا کے اندر خلافت الہیہ کو سمجھو، خدا کی ولایت اور اس میں زندگی کو سمجھو، اصل جو تم خلق کیے گئے ہو وہ اس لیے کیے گئے ہو کہ تم اس دنیا کے اندر فقط خدا کی ولایت اور سرپرستی کے تحت آگے بڑھو تاکہ خدا تمہیں تمہارے کمال تک پہنچائے. اس تک رسول اللہ نے لوگوں کو لے کر آنا ہے. آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کے اندر، مدینے کے اندر لوگوں کو اس چیز کی تربیت دی، لوگ آہستہ آہستہ آئے اس طرف، لیکن دلوں کے اندر رجحان نہیں تھا. دلوں کا تمایل کہاں تھا؟ کسی اور چیز کی طرف تھا. لوگ دل سے ولایت الہی کو، خوب غور کیجئے گا، یہ حساس باتیں بیان کر رہا ہوں، لوگ دل سے ولایت الہی کو تسلیم نہیں کر پائے، نہیں کر پائے. اسی لیے نتیجہ ہوا کہ جب رسول اللہ نے آنے کے بعد کہا غدیر قم میں، اللہ کے حکم سے اس اہتمام کو کر کے لوگوں سے پہلے اقرار لیا، الستو اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں کیا میں تم پر تمہارا ولی و سرپرست نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اللہ کے رسول آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں. جب لوگوں سے اقرار لے لیا سرپرستی کا، ولایت کا، دوستی کا نہیں، ولایت کا اقرار لیا، تب رسول اللہ نے امام علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا، جس کا میں سرپرست ہوں اس کا علی سرپرست ہے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. خداوند عالم نے میرے ذریعے سے تمہاری تربیت کی. خدا چاہتا تھا کہ تم شیطان کی ولایت سے یعنی سرپرستی سے نکلو. اس نے مجھ جیسا نبی تمہارے درمیان بھیجا تھا. میرے ساتھ تمہاری ایک تربیت ہوئی ہے, لیکن ابھی تربیت کے مراحل ہیں. لہذا میں جاتے جاتے تمہیں لوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. میں کیا کر کے جا رہا ہوں؟ میں تمہیں اپنے بعد اپنے ہی جیسے کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. نفس نبی ہے یعنی امام علی علیہ السلام. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. اے حبیب ان کو کہہ دیجئے اپنے بچوں کو لاؤ, ہم بچوں کو لاتے ہیں. اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. کون گیا تھا نفس نبی کی جگہ پر؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے. یعنی میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں, متعدد چیزیں امام علی کے بارے میں بیان کی ہیں. امام علی کی عظمت کو, شخصیت کو پہچانوایا تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ کس کے پیچھے چلنا ہے. جنگ تبوک کے اندر سب جا رہے ہیں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلحت کے تحت نہیں لے کے جا رہے. وہاں پہ لوگوں نے تانا دیا امام علی کو کہ جنگ ہے, آپ کو لے کے نہیں جایا جا رہا. امام علی آگے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ یہ مجھے تانا دے رہے ہیں جنگ کے حوالے سے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اما ترزا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسی اللہ ان لا نبی بعدہ ان لا نبی بعدی. کہ اے علی, کیا اس پہ راضی نہیں ہے آپ؟ یعنی کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسی سے تھی؟ موسی اگر 30 دن کے لیے گئے, ہارون کو جانشین بنا کر گئے. اے علی, میں تو ہمیشہ کے لیے جاؤں گا, میں آپ کو جانشین بنا کر جا رہا ہوں. ہاں میرے بعد نبی نہیں ہے کوئی, لیکن ہادی تو ہے, امت کو دکھا کر گئے. توجہ کیجئے گا, رسول اللہ نے یہاں تک پہنچایا. لیکن جب غدیر خم میں اعلان ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اے محمد, کلمہ آپ نے پڑھایا, ہم نے پڑھ لیا, بس پرستی سے آپ نے ہمیں دور رکھنے کا کہا, ہم ہو گئے. آپ نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو کہا یہ باطل دین ہے, فرسودہ دین ہے, ہم نے تمام چیزوں کو مان لیا. لیکن یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. نبوت بھی آپ کی, اس کے بعد ولایت بھی آپ کی, امامت بھی آپ کی, خلافت بھی آپ کی. لوگوں نے قبول نہیں کیا. یہ معاملہ کہاں کہ خراب ہو, کیوں عرض کر, کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر ابھی وہ رجحان باطل والا تھا, حق والا نہیں تھا. حق کی طرف رغبت کم تھی, لہذا نتیجے میں اعتراض کیا. وہ اما اعتراض کی جگہ نہیں بنتی. جا کے تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے کسی ایک کتاب کے اندر جو کسی منصف انسان نے لکھی ہو. متعصب لوگوں نے بہت سی چیزیں لکھنے کی کوشش کی ہیں, کبھی بھی جو ہے وہ برا بھلا نہیں ثابت کر سکے کسی چیز کو. جو بھی کتاب کسی منصف نے لکھی ہو, چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, غیر مسلم ہو, اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کوئی ایک برائی کبھی کوئی بیان نہیں کر سکا, کبھی بھی نہیں کر سکا, تاریخ کے کسی حصے میں نہیں کر سکا. اس معاشرے کے اندر بھی لوگ امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے قائل تھے, جانتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر جو عالم ترین شخصیت ہے وہ علی ابن طالب کی ہے. کیوں رسول اللہ کہہ کر کہتے کہ علی کی موجودگی میں خبردار, علی کے سامنے موجودگی میں کوئی قضاوت نہ کرے, کیونکہ علی کی قضاوت کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ درست نہیں ہو سکتا. یہ بیان کر کے گئے. انا بنیت العلم علی بابها, اسی مجمع میں سنایا رسول اللہ نے. سنایا کہ نہیں سنایا؟ تمام فضیلتیں بیان کی. فضیلت مانتے تھے لوگ, رسول اللہ کے بعد امام علی کی فضیلتوں کے قائل تھے. کبھی کسی تاریخ میں جا کر دکھا دیجئے گا کہ کوئی ایک منصف انسان یہ کہہ سکا ہو کہ علی علیہ السلام کی موجودگی میں فلاں انسان علم میں ان سے آگے تھا. نہیں ملے گا. سلونی کا دعویٰ فقط امام علی کا دعویٰ ہے. جو پوچھنا چاہو پوچھو, تورات سے پوچھ لو, انجیل سے پوچھ لو, زبور سے پوچھ لو, جہاں سے دل چاہو پوچھو, ابھی کا حال پوچھو, آگے کا حال پوچھو, میں سب بتا دوں گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی ایسی باتیں کر رہے ہیں. سب جانتے تھے علی کے پاس علم ہے, عالم ترین شخصیت ہے. تقویٰ کے اندر کوئی ایک نام تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ تاریخ میں کسی نے لکھا ہو کہ اپنے زمانے میں جب علی بھی تھے اور فلاں شخصیت بھی تھی تو تقویٰ کے اندر وہ شخص علی سے آگے تھا. کوئی نہیں تھا, سب کو معلوم ہے. اس کے باوجود امام علی علیہ السلام کو قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو کمال کے سمت رسول اللہ لے کے جا رہے ہیں, ادھر چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. علی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کا مقصد کیا ہے؟ علی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ کہ انسان کو بہت سارے اپنے قلبی گرائشوں سے, اپنی رجحانات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, چونکہ علی امام عادل ہیں. محمد یا علی یا علی یا علی علی علیہ السلام امام عادل ہیں. جو امام عادل ہے وہ پھر جب عدالت کرے گا تو وہ نفسوں کے اندر بھی عدالت کرے گا. عادل ہے وہ تمہارے نفسوں کے لیے بھی پھر ان چیزوں کو تم سے قبول کرے گا جو تمہارے نفس کی کمال کے مطابق ہوں گے. تمہارے نفسوں کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھے گا. وہ امام عادل ہے, وہ کسی چیز کے بارے میں تکلف سے کام لینے والا نہیں ہے. لوگ اس وجہ سے ساتھ نہیں چل پائے کہ امام کسی اور سمت میں لے کے جانا ہے, اونچائی کی طرف لے کے جانا ہے. لوگ اونچائی کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. جناب سید, اب جو میرے پاس وقت بچا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کس چیز کے لیے نکلی, کس چیز کی کوشش کر رہی تھی؟ اس پر آگے پناہیان نے اپنی ایک اور تقریر میں اس کو بیان کیا, دونوں کی زبانی بیان کرتا ہوں. ایک انہوں نے چھوٹا سا قیاس مقایسہ کیا, قیاس نے مقایسہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قیام اور جناب سیدہ کے قیام کے اوپر, اور اس میں انہوں نے بیان کیا خوبصورت نقطہ ہے, کاش میں بیان کر پاؤں وہ صحیح طریقے سے. انہوں نے کہا کہ امام حسین کا قیام بھی قیام ہے اور جناب سیدہ کا بھی قیام ہے, لیکن فرق کیا ہے دونوں کا؟ فرق یہ ہے کہ جناب سیدہ کا قیام اسلام کی مکمل شخصیت کو, مکمل تصویر کو, یا اسلام کی کامل تصویر کو باقی رکھنے کا قیام ہے. ابھی بیان کروں گا اس کو. اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کس چیز کے لیے؟ کہ اسلام کی جو کم ترین حد ہے اسلام اس پر باقی بچ جائے. امام حسین قیام کر رہے ہیں اسلام کم ترین حد پر باقی بچ جائے, یہ قیام امام حسین کا ہے. جناب سیدہ کا قیام اسلام اپنی اعلیٰ ترین حد کے ساتھ معاشرے میں باقی رہے, یہ جناب سیدہ کا قیام ہے. کھول دیتا ہوں بات کو. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ کیا کیا, کب کیا؟ جب یزید حاکم وقت بن گیا, یزید نے تخت کے اوپر بیٹھ کر ردائے خلافت پہننے کی کوشش کی, امام نے قیام کیا. امام کے جملے کیا ہیں؟ امام کے جملے, وقت بہت زیادہ نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کر سکوں. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِالرَّاعِمْ مِثْلَ يَزِيدِ. کیا ترجمہ ہے؟ اسلام کی فاتحہ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ, یعنی مر گئے اسلام, ختم. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ, اسلام کو فاتحہ پڑھ دو, اسلام کو الوداع کر دو. اِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِالرَّاعِمْ مِثْلَ يَزِيدِ, کہ جب اس امت کا چلانے والا, ہنکانے والا, رہنمائی کرنے والا یزید جیسا ہو, اگر اس جگہ تک یہ معاشرہ پہنچ گیا تو فاتحہ ختم ہو گیا, اسلام بھی ختم ہو گیا, مسلمان معاشرہ بھی تباہ ہو گیا. امام نے قیام کیا کہ کم سے کم اسلام کو اس کی آخری حد تک تو باقی رکھو, یعنی یہ وہ آخری حد ہے کہ اگر تم نے اس کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا تو اسلام کی آخری حد ختم, پھر اسلام گیا, پھر فاتحہ اسلام کی. لہذا اس آخری حد پر امام نے قیام کیا کہ یزید کو قبول نہ کرو, یزید سے پہلے تم لوگوں نے قبول کیا لوگوں کو, وہاں پر مشکلات ہوئیں لیکن ٹھیک ہے, اس کو تاریخ کے اندر گزر گئی ایک چیز. کم سے کم اتنا نہ گراوٹ کی طرف جاؤ کہ یزید جیسا بھی تخت خلافت پر بیٹھ جائے اور تم خاموش ہو جاؤ. یہ آخری حد ہے, یعنی یہ آخری حد تھی, یعنی اس کے بعد اسلام ختم ہونا تھا. یہ آخری حد کے لیے امام نے قیام کیا اور کامیاب ہوئے, یزید چل نہیں پایا زیادہ. جناب سیدہ کا قیام کس چیز کے لیے؟ اسلام کو اس کی اعلیٰ ترین حد میں باقی رکھنا. اسلام کی اعلیٰ ترین حد کیا ہے؟ خداوند عالم نے آیہ اکمال دین کب نازل کی؟ خداوند عالم نے اپنے دین سے راضی ہونے کی خبر کب دی؟ خداوند عالم نے اس امت کے اوپر اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کی خبر کب دی؟ جب امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے غدیر خم میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا میرے بعد یہ مولا ہے, صحیح ہوا نا؟ جب رسول اللہ نے امام علی کو معین کیا, یعنی اپنے بعد جانشین کو دکھا دیا, اس سے پہلے بہت سی آیاتیں جو اشارہ ہیں بعد میں آنے والے ولی کی طرف, لیکن ادھر معین ہوا شخص ولی, خدا نے کہا ہاں آج تمہارا دین مکمل ہوا ہے. آج جو دین کی شکل بنی ہے, یعنی نبوت کی کنٹینیوشن میں امامت اور ولایت, یہ دین مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں دین مکمل ہوا. اب جناب سیدہ کا جو قیام ہے وہ کس لیے؟ تاکہ دین اپنی اعلیٰ ترین شکل میں باقی رہے, چونکہ ابھی معاشرہ رسول اللہ بنا کر گئے تھے, تم نے رسول اللہ کی سرپرستی کو قبول کیا ہوا تھا. دیکھو اگر تم علی کی ولایت پر آ جاؤ گے تو پھر اس کے بعد مسائل آسان ہو جائیں گے, کیونکہ علی کے پاس ہی وہ خداوند عالم نے طاقت اور اختیار دیا ہے, کہ علی علیہ السلام کے پاس ہی وہ علم ہے جو فقط آخرت نہیں اس دنیا کو آباد کر سکتا ہے. علی علیہ السلام کے پاس ہی وہ طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، علم ہے کہ علی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے نور نکال سکتا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ کسی کو خبر بھی نہیں تھی بہتے ہوئے پانی سے نور کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اس نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح۔ یہ امام علی کی ہستی ہے فقط۔ جناب سیدہ اسلام کو، اس معاشرے کو اعلیٰ ترین حد پر رکھنے کے لیے قیام کر رہی ہیں، مگر جناب سیدہ کا قیام ظاہری طور پر کامیاب نہیں ہو پایا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ، عرض کیا جناب سیدہ نے خود بیان کر دیا جو دو خصوصیات بیان کی، المسرعت الی قیل الباطل، بےحدہ ادھر ادھر کی باتوں میں تیزی سے توجہ دیتے ہیں۔ اس کا میں نے ریورس بیان کیا تھا کل، جب باطل کی طرف رغبت ہے تو حق سے خود بخود سستی ہے، اگر قدم باطل کی طرف پڑے گا تو حق سے پیچھے ہٹے گا۔ علی امام حق ہیں، لہذا امام علی کی طرف توجہ نہیں آئی۔ عزیزوں، یہ معاشرہ کبھی بھی امامت کا ساتھ نہیں دے سکا۔ اگر پہلے معاشرے کی خصوصیات یہ تھیں جو جناب سیدہ نے بیان کیے، تو شاید آج بھی معاشرے کی خصوصیات عمومی طور پہ یہی ہیں۔ اسی لیے پہلے ولی کی طرح آخری ولی کی بھی تنہائی جا رہی ہے، آخری ولی بھی تنہائی کے اندر ہے۔ یقین کیجئے جس وقت وہ وجوہات جو ولی خدا کے تنہائی میں جانے کی وجوہات ہیں وہ برطرف ہوں گی، خدا ظہور کر دے گا۔ خدا بندے عالم باپ سے زیادہ رحم رکھنے والا ہے، خدا ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ خدا بندے عالم نے انسانوں کو ابتدائی طور پر محرومیت میں رکھنے کے لیے خلق نہیں کیا، خدا بندے عالم عطا کرنے والا ہے۔ یا من بدا خلقی و ذکری و بری و تغذیتی، اے وہ پروردگار جس نے میری خلقت کا آغاز کیا، میرے ساتھ نیکی کی، اچھائی کی، مجھے کھانا مہم پہنچایا، میرے لیے آمادہ گودوں کو آمادہ کیا۔ امام علی نے دعائے کمیل میں کہا، خدا مند عالم عطا کرنے والا ہے یا چھیننے والا ہے؟ خدا عطا کرنے والا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں غور کر لیجئے، جو کچھ آپ کو میسر ہے یہ خدا کی عطا ہے یا نہیں ہے؟ میں اور آپ اس وقت سننے کی صلاحیت لیے بیٹھے ہیں، بولنے کی صلاحیت لیے بیٹھے ہیں، دیکھنے کی طاقت لیے بیٹھے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کا حق تھا اور آپ کے حق کے طور پر آپ کو دی گئی ہے؟ کون سی چیز تھی؟ کوئی چیز ہے آپ کا حق تھا؟ یہ زندگی ہمارا حق تھا جو خدا نے دی ہے، یا فضل الہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ فضل الہی۔ اس فضل الہی میں خدا نے اضافہ کیا یا نہیں؟ خدا بنا دیتا، سالم بنا دیتا، اس وقت بھی زمین کے اوپر ہزار لاکھوں اربوں کی تعداد میں کافر زندگی گزار رہے ہیں، خدا بنا دیتا۔ فضل الہی ہے یا نہیں کہ آپ بن بھی گئے، انسان بھی بن گئے اور ساتھ میں مسلمان بھی بن گئے؟ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو راہ ہدایت سے دور ہیں، شکر خدا کہ علی کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ فضل الہی میں اضافہ ہے یا نہیں ہے؟ نعمت الہی ہے یا نہیں ہے؟ وہ فضل الہی ہے ہمارے پر۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا دوسروں کے ساتھ کیوں کیسا کیا ہوا، مجھے جو ملا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جناب سیدہ والی کل والی بات کہ خدایا میں کیا مانگوں تجھ سے، تو نے پہلے کمی چھوڑی نہیں ہے میرے ساتھ، تو نے پہلے اتنا دیا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں، میں تجھ سے کیا مانگوں مزید؟ توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہ ایک سبب بنتا ہے عزیزوں کہ اولیاء خدا انسان کو کمال کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انسان معمولاً طبیعتاً انسان سست ہوتا ہے، کم پر راضی ہوتا ہے مانوی میدان کے اندر، دنیا کے معاملوں میں نہیں ہوتا انسان کم پہ راضی، مانوی میدان میں کم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ تو دیا، رسول اللہ کے ساتھ والوں نے کہا کلمہ پڑھ تو دیا کافی ہے، بت پرستی سے انکار کر تو دیا کافی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ضروری تھوڑی علی کے پیچھے بھی چلا جائے۔ جب اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ ولی خدا کی ضرورت کا احساس نہ ہونا سبب بنا کہ اس معاشرے نے ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر میں اور آپ ولی خدا کی ضرورت کے احساس تک نہیں پہنچ پائے، تو جب ہی ولی خدا کی طولانی غیبت مزید طولانی ہوتی جا رہی ہے۔ جس وقت معاشرہ ولی خدا کی ضرورت کا احساس کرے گا، خدا ولی خدا کو ظاہر کرے گا۔ یہ سنت الہی، سنت الہی۔ اس بات کو سمجھ جائیے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ابھی بھی چل رہی ہے، یعنی ہمارا قلبی رجحان، ہمارے دل کی جو گرائش ہے، وہ ابھی بھی شاید زمانے کے امام کی طرف متوجہ نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے دل کی جو توجہ، اس کو میں اور آپ اپنے طور پر خود دیکھ سکتے ہیں، ہماری زندگیوں کی اولویت امام علی قرار پائے یا نہیں پائے، امام عصر قرار پائے یا نہیں پائے، توجہ کیجیے گا۔ کیسے بنتی ہے اولویت؟ اس کی مثال سلمان کی مثال ہے۔ سلمان اور امام علی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی اپنی زمین پر پانی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے پانی دے رہا تھا میں, پانی دیتے دیتے میں نے دیکھا کہ دور سے دو افراد آ رہے ہیں. جب دور سے دو افراد آئے میرے سامنے سے گزرے, میں نے دیکھا ایک امام علی تھے اور ایک سلمان تھے. آگے آگے علی تھے, پیچھے پیچھے سلمان تھے. کہنے لگا یہ دونوں حضرات میرے سامنے سے گزرے, سلام و دعا ہوا. سلام و دعا کے بعد میں متوجہ ہوا زمین کے اوپر, تو میں نے دیکھا کہ گزرنے والے دو افراد تھے مگر قدموں کے نشان فقط ایک انسان کے تھے. قدموں کے نشان فقط ایک انسان, پانی دے رہے ہیں, زمین نرم ہو رہی ہے, جوتے کا نشان بن رہا ہے. کب گزرنے والے دو, قدموں کا نشان ایک. تعجب. لیکن جب غور کیا پتا چلا کہ جس جس جگہ علی اپنا قدم رکھ کر اٹھا رہے ہیں, سلمان اس اس جگہ اپنا قدم رکھتے جا رہے ہیں. یہ ادب ہے سلمان کا, یہ ادب ہے معنویت کے میدان میں, یہ ادب ہے امامت کے ساتھ چلنے کا سلیقہ یہی ہے. یعنی جب امامت کے ساتھ چل رہے ہو تو ساتھ سے مراد برابر برابر نہیں چلو, امامت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, اس ضرورت کو محسوس کرنا ہے ولی خدا کو. یہ سلمان ہے. امام صادق کے زمانے میں سلمان کا تذکرہ ہوتا تھا, اتنا ہوتا تھا کہ اصحاب کو تعجب ہوا, یا ابن رسول اللہ, یہ کیا آپ سلمان کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں؟ اصحاب کا اعتراض یا سوال ہے یہ. امام صادق نے کہا سلمان مجھے پسند ہے اس لیے میں سلمان کا اتنا تذکرہ کرتا ہوں. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ کہ سلمان وہ ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنے مولا علی کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا. یہ جملہ بہت بڑا ہے. خواہشات کو, اپنے عمل کو نہیں تابع بنایا وقت, خواہشات, یعنی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی سلمان کی کچھ جو علی ابن ابی طالب کی خواہش نہ ہو. توجہ کیجئے گا. اب زمانے کا امام اس لیے تنہائی میں جاتا ہے عزیزوں, ولی خدا اس لیے تنہائی میں چلا جاتا ہے کہ لوگ اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. امام علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے ولی خدا کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا. جناب سیدہ اس ضرورت کو محسوس کروانے کے لیے شکستہ پہلو کے باوجود نکلی ہیں مدینہ کے اندر, چونکہ معاملہ بہت بڑا ہے, حساسیت بہت زیادہ ہے, اس لیے جناب سیدہ نکلی ہیں. جناب سیدہ نکل رہی ہیں کہ تم نکلو, آؤ دیکھو, لیکن نہیں نکلے لوگ. پھر جناب سیدہ نے دو خصوصیات بیان کر, تم اس لیے ایسے ہو گئے ہو, المسرعت الاقیل الباطل, چونکہ باطل کی طرف رغبت رکھتے ہو, حق کی طرف نہیں رکھتے, اور المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر, تم ایسے لوگ ہو کہ جن کی آنکھوں کے سامنے کوئی برا کام انجام پائے تو تم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہو, تمہیں برا کام نظر نہیں آتا. عزیزوں, انسان کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ بعض جگہوں پر اپنی آنکھوں کو بند کرے. مخصوصاً بچوں کی تربیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں بعض چیزوں سے آنکھوں کو بند کرو. بچہ ہے, بڑا ہو رہا ہے, اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہیں, اس کا وقت چینج ہوتا جا رہا ہے, اس کا زمانہ آپ کے زمانے سے الگ ہے. بعض غلطیاں بچہ کر سکتا ہے, کر رہا ہے, تو والدین کو تربیت کے اندر بتایا گیا اسلامی احکام میں کہ ہر چیز پر جو ہے وہ نہ کرو, بعض چیزوں کو دیکھو, اگنور کرو, کہا گیا ہے. ہمیں تربیت کے اصول بتائے گئے. اسی طرح سے معاشرے کے اندر, گھر کے ماحول کے اندر, میاں بیوی کے تعلقات کے اندر, بہن بھائی کے آپس کے تعلقات کے اندر, بہت ساری چیزوں پہ کہا گیا آنکھیں بند کرو. ہمیشہ ہر چیز کو گرفت میں لے کر مت آؤ, لیکن ہم تھوڑا سا الٹا ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. کس چیز پر آنکھیں بند نہ کرو؟ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا قبیح فعل انجام پا رہا ہو جس کے اثرات آگے جانے ہوں. یعنی اب میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں بیان کر دوں جو میرے پاس وقت بچا ہے. یعنی اگر کسی ادارے کا تعلق قوم سے ہے, قومیات سے ہے, اور وہاں تم دیکھ رہے ہو کہ ایسے افراد اس ادارے کے اوپر حاکم بن رہے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد اس ادارے کی ساکھ بھی برباد ہوگی, اس ادارے کا کام بھی متاثر ہوگا, اس ادارے کے ذریعے سے قوم کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچے گا, ادھر آنکھیں بند نہیں کرو. جناب سیدہ نے یہ تو کہا کہ تم اس فعل کے اوپر سے آنکھیں بند کرنے والے بن گئے جس کا نقصان آگے جانے والا ہے. نہیں, اس فعل سے آنکھیں بند نہیں کرنی تھی, ذاتی معاملات میں کر لو, اجتماعی معاملات میں ہوشیار رہو. اجتماعی معاملات کے اندر جو شیعت کے اندر سب سے اہم ترین چیزیں ہیں, ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ جس پر میں بیٹھا ہوں جسے ممبر کہا جاتا ہے. اس ممبر کے حوالے سے کبھی اپنی آنکھوں کو بند نہ کرو. یعنی راضی نہ ہو کہ ہر شخص آ کر اس ممبر پر بیٹھ کے چلا جائے, راضی نہ ہو کہ ہر شخص آنے والا جو اس کا دل چاہے وہ بیان کر کے چلا جائے. نہیں, اتنے حساس بنو کہ جب وہ اترے تو اس سے کہو اس ممبر پہ بیٹھ کر تم نے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی تھی, خدا کی مشیت کے مطابق, خدا کی رضا کے مطابق کچھ بیان کرنا تھا. وہ کدھر بیان کیا ہے؟ اس ممبر پہ بیٹھ کر تم نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مشکلات, ان کے راستے کو بتانا تھا. وہ کہاں بیان کیا ہے؟ اس ممبر پر بیٹھ کر تم نے فقط دوسروں کی برائی کرنی تھی، یہ ممبر اس لیے نہیں میں لیا گیا تھا. اس سے آنکھیں بند نہیں کرو، اس سے آنکھیں بند کرو کہ کیا ہوگا، معاشرہ پیچھے ہو جائے گا. جس جس معاشرے نے اس ممبر کو سنبھالا وہ معاشرہ آج ترقی کر گیا. امام خمینی نے واضح طور پر پیغام دیا، ہم نے اتنا بڑا انقلاب کر لیا، 2500 سالہ شہنشاہیت کو جواب دے دیا، شہنشاہ کو باہر نکال دیا، اسلامی حکومت قائم کر لی. امام خمینی کس بنیاد پہ کی؟ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ امام حسین کی بدولت ہے. کربلا ہے، محرم ہے، عاشورہ ہے، عزاداری ہے، لبنان میں یہ کام شیعوں نے کر لیا. ایسے ہی عزیزوں توجہ رکھیے گا، لہذا کیا کرو، ہر بری چیز کو دیکھ کر جس کا اثر آئندہ آنے والا ہو آنکھوں کو اس سے بند مت کرو. جناب سیدہ کا درد یہ تھا، بس دو دن میں نے اسی چیز کی آپ کو زحمت دی کہ نہ باطل کی طرف رغبت کرنے والے بنو، اپنے قلبی رجحانات کو ابھی سے سمجھنا ہے. عزیزوں جوانوں سے مخصوصا کہہ رہا ہوں، قلبی رجحان میرا کس طرح ہے؟ میں دین کی محفل میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دیتے ہوئے بار بار گھڑی دیکھتا ہوں، باہر چوک پر بیٹھے ہوئے گھنٹے گزار دیتا ہوں، کبھی گھڑی کو نہیں دیکھتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا میل، میرا رجحان کس طرف ہے؟ باطل کی طرف ہے. میں غیبت کی محفلوں میں بیٹھ کر میچ کے لیے ٹی وی لگا کر بیٹھ جاؤں گا، گھنٹوں گزار دوں گا، لیکن میں نہج البلاغہ کی ایک 15-20 منٹ کی محفل میں نہیں آؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا میل کس طرف ہے، کس طرف ہے، میرا رجحان کس طرف ہے؟ اب یہ جو جناب سیدہ نے چیزیں بیان کی، کس کے لیے بیان کی؟ درد تھا جناب سیدہ کا. یہاں پر جو ہے وہ قرآن پڑھا جائے گا، کسی جگہ پڑھا جاتا ہے دانش کا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں، جو اتوار کا بھی دن ہوتا ہے، جتنی بڑی تعداد رہتی ہے اس اعتبار سے لوگوں کی تعداد بہت کم آتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ قرآن کی محفل ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں. ہمارا امام حسین علیہ السلام وہ عظیم امام ہیں کہ جنہوں نے نو کے سنا سے بھی قرآن پڑھ کے سنایا. یہ صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے تھوڑی تھی، امام حسین نو کے سنا پہ بیان کر کے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن سے رابطہ مت توڑنا، اہل بیت اور قرآن کا رابطہ کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، یہ جو جناب سیدہ سے دو الفاظ سنے، آپ نے باتیں سنی، اس لیے میں نے بیان کی کہ ابھی غیبت کبریٰ میں مجھے اور آپ کو اپنا رجحان دیکھنا ہے. ابھی بھی ولی خدا تنہا ہے یا نہیں ہے؟ ولی خدا ابھی بھی تنہا ہے غیبت کے اندر. بس توجہ کیجیے گا، اپنا قلبی رجحان کس طرف ہے اس کو غور سے دیکھیے، خود سے پہچانیے، سیلف جج ہیں آپ. آپ کی جگہ پر کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرا فیصلہ نہیں کر سکتے، میں اور میرا خدا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ اور آپ کا خدا فیصلہ کر سکتا ہے. بس عزیزوں آپ کی زحمت کو تمام کروں، میلے باطل رکھنے والے افراد ذرا ذرا سی باتوں پہ کان دھرتے ہیں، نہیں، جن کا رجحان باطل کی طرف ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی افواہوں کے اوپر چل پڑتے ہیں. دین ان کا افواہوں کے ذریعے سے بنتا ہے، جن کا دین افواہوں کے ذریعے سے بنتا ہے، افواہوں کے ذریعے سے دین چلا بھی جاتا ہے. افواہوں کے ذریعے سے نہیں، حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کے دوران غیبت کبریٰ ہے. میں آخری چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا، شاید میرے پاس 5 سے 10 منٹ ہوں گے اس کے اندر. عزیزوں مخصوصاً جوانوں، یہ دورہ غیبت کبریٰ انتہائی آزمائشوں کا دور ہے، انتہائی آزمائشوں کا دور ہے. خدا بند عالم ظہور امام تک، یہ ظہور امام کیوں آخری میں بیان کروں گا، کہ جناب سیدہ کا درد کیا تھا؟ ولی خدا سے دوری، آج بھی ولی خدا سے دوری. اگر ہمیں جناب سیدہ کے اس درد کا انشاءاللہ کے اندازہ اور احساس ہے، آئیے آج جناب سیدہ کے اس درد کو کم کرنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، جو کر سکتے ہیں ظہور کے اعتبار سے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بات میں نے یہاں پہ بیان کی، اب اس چیز کو اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اب آپ دوران غیبت کبریٰ میں انتہائی آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے. بیٹھنے والوں میں کوئی ایک یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ مجھے اس آزمائش میں نہیں پڑھنا، خدا اختیار نہیں دے رہا، خدا آپشن نہیں دے رہا، یہ امتحان ہے جس میں لازمی طور پر جانا ہی جانا ہے. جیسے ہم امتحان کے پرچے حل کرتے ہیں، کچھ سوالات آپشنل ہوتے ہیں، کچھ کمپلسری ہوتے ہیں، لازمی اختیاری. یہ زندگی کا امتحان عزیزوں الزامی ہے، اختیاری نہیں ہے. خدا، امام صادق نے بیان کیا، خدا وند عالم تمہیں چھانے گا، چھلنی ہے دوران غیبت کبریٰ میں، تمہیں چھانے گا. کیوں چھانے گا؟ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا ہے، طے کر لیا ہے، زمین کے وارث فقط صالحین بن پائیں گے. امام کا لقب کیا ہے؟ امام کو ہم کس طرح یاد کرتے ہیں؟ یا ابا صالح، ابا صالح، ابا کا مطلب سرپرست، ایک معنی باپ ہے، ایک معنی سرپرست. ابا صالح، امام کس کے سرپرست ہیں، کس کے پیشوائیں، کس کے رہنمائیں، کس کو لیڈ کریں گے؟ جو صالح ہوگا. جب امام صالحین کے سرپرست ہیں تو ان تک پہنچنے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ صالح بننا ہے. دوڑ دو چار تکلف میں اگر اب تک اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے رکھا تھا تو شاید اب وقت ہے نکلنے کا. اگر ہم نے اب تک اپنے آپ کو سوچا تھا کہ جب امام آئیں گے پھر دیکھی جائے گی, نہیں, اس وقت تو گیم اوور ہو چکا ہوگا, بات ختم ہو چکی ہوگی. ابھی یہ دوران غیبت کبری جو بھی ہے, سمجھنا تو یہاں پر ہے. ہمارا امتحان امتوں کا, ہم سے پہلے والی امتوں کا امتحان آئمہ کو ساتھ رکھ کر لیا خدا نے, ہمارا آپ کا امتحان امام کی غیبت میں. غیبت پردہ ہٹنے کے بعد تو اعلان کا نتیجہ سامنے آئے گا, اعلان ہوگا. بس توجہ کیجئے گا, امام ابا صالح ہیں, صالحین کے سرپرست ہیں. خدا کہہ رہے ہیں میں حکومت کس کو دوں گا, یعنی زمین پر وارث کس کو بناؤں گا؟ صالحین کو بناؤں گا. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے, آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے. کوئی نہ کہے مجھے امتحان نہیں دینا, نہیں ہو سکتا, امتحان دینا ہے, فیل ہونا ہے, پاس ہونا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. تو جو کیجئے گا, جتنا وقت ظہور کے نزدیک بڑھتا چلا جائے گا آزمائش بڑھتی چلی جائے گی. اب میں انتہائی حساس بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. یہ جو آزمائش ہوگی عزیزوں, یہ آزمائش کافروں کی طرف سے نہیں ہوگی. یہ جو آزمائش ہوگی, یہ آزمائش آپ کو باہر سے کوئی بے دین بنانے کے لیے نہیں کرے گا. وہ بھی ہوگا, وہ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میڈیا کے اوپر جو جنگ ہے اس وقت, جس میں ہمارے بچے گھرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی وجہ ہمارے پیرنٹس کا تھوڑا سا توجہ نہ دینا ہے. یقینی طور پہ کوئی ماں باپ بھی نہیں چاہتا بچہ بگڑے, سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ. اگر آپ نے اپنے بچوں کو گیجٹس دے کر بٹھا دیا ہے تو پھر یقین سے جانیے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سسٹمز بنائے ہیں, انہوں نے بنائے اسی لیے کہ آپ کے بچوں کو اغوا کرنا ہے. چونکہ شیطانی نظام ہے, شیطانی نظام میں شیطان نے وعدہ دیا خدا سے, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم میں ان انسانوں کو اغوا کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. اس کا ایک راستہ یہ گیجٹس ہیں, سوشل میڈیا ہے, استعمال کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم استعمال سے پیچھے ہٹ جائیں, یہ نہیں کوئی بیان کر رہا. دین کبھی بھی ترقی کے خلاف بات نہیں کرتا, ترقی کی مثبت جہت کی بات ضرور کرتا ہے. ترقی کو کر لو, اپناؤ, ٹیکنالوجی کو اپناؤ مثبت جہت کے ساتھ. ایک منفی ڈائریکشن ہے, ایک مثبت ہے. خوب توجہ کیجیے گا, لہذا یہ جو آزمائش ہے, امتحان ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی. آپ کو کس چیز کے ذریعے سے آزمایا جائے گا؟ لا دینیت کے ذریعے سے نہیں. آپ سے کوئی آ کر کہہ دے کہ امام حسین کی مجلس مت کرنا کل سے, آپ اس کی بات سنیں گے؟ نہیں. آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کی مجالس پر گولیوں کو چلایا گیا, آپ سمجھے یہ بات. آپ کی مجالس, آپ کے فرش یا زمین پر گرنیٹ بم مارے گئے, آپ سمجھ گئے یہ بات کہ کل سے مجلس حسین نہیں کرنی؟ نہیں سمجھا سکا کوئی آپ کو, سمجھا ہی نہیں سکتا. جان دے دیں گے آپ, مجلس عزا نہیں چھوڑیں گے. ایسا ہی ہے نا, جن جن کے دل میں یہ بات ہے وہ ایک دفعہ اظہار بھی کر دیں, حسینیت, حسینیت زندہ باد ہے. ہماری وجہ سے حسینیت زندہ نہیں ہے, ہم حسینیت کی وجہ سے زندہ ہیں. ہمیں امام حسین نے زندہ رکھا ہے, ہم نے اس فرش کو زندہ نہیں رکھا. تو جو کیجیے گا, دونوں کا ایک کام ہے. خب کبھی بھی یہ کہ نہیں کہہ سکتا, پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا کرے گا؟ پھر آپ کو جو بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ دیکھو ہاں مجلس کرو, مگر مجلس کو ایک خاص انداز میں کرو. مجلس کو کرو, مجلس کا اپنے خاص انداز ہے, ایک خاص دستور ہے, ایک خاص طریقہ کار ہے. امام زمانہ کا انتظار کرو. کیسے انتظار کرو؟ جیسے انتظار کیا جاتا ہے, مطلب بیٹھے رہو, کچھ بھی نہ کرو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کریں, یہ بیکار کی بات ہے. دوران غیبت کبری تمام چیزیں چل رہی ہیں, میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, شاید پانچ منٹ اضافی لوں, اس کی آپ سے پیش کی معذرت, بس موضوع آگے سے بیان کر رہا ہوں. یہ امتحان آزمائش ہے, باتیں آپ کو, اب میں اور مزید اس کے اندر لے کے جاؤں گا, باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی. ممکن ہے آپ صاحبان امامہ سے ہی باتیں سنیں, ممکن ہے آپ صاحبان امامہ سے باتیں سنیں, ان لوگوں سے ہی باتیں سنیں گے آپ کہ جنہوں نے امامہ پہنا ہوگا, جن کے بدن پہ جو ہے وہ لباس ہوگا روحانیت کا, باتیں سنیں گے. باتیں مختلف ہوں گی, مختلف ہوں گی. میں کسی کو نہیں کہہ رہا وہ سازش ہی ہے, وہ ایجنٹ, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اس کی اپنی سمجھ ہو سکتی ہے, الگ ہو, سمجھ ہو سکتی, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم ڈاکٹرز مختلف ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں. اسی لیے ہر شخص ایک فیلڈ میں آگے نہیں بڑھتا, الگ الگ لے لیتے ہیں فیلڈس. ایک ہی جگہ پڑھنے والے ہیں, ہر کسی کی اپنی پرسپشنز الگ ہیں, سمجھنے کی صلاحیت الگ ہے. سازشی بھی ہیں, ایجنٹس بھی ہیں, پلانٹڈ لوگ بھی ہیں, یہ میں جانتا ہوں, لیکن میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کو اس بحث کو چھوڑ دیجیے ابھی, میں کسی کو سازش کہوں. مختلف علماء, مختلف افراد آپ کو مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اگر دو متضاد کرتے ہوئے باتیں آپ کو لوگ نظر آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ امتحان ہے آپ کا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا بھائی, ایک عالم یہ بات کر رہا ہے, ایک عالم یہ بات کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے فلسطین کی حمایت کرو, ایک کہہ رہا ہے فلسطین کی حمایت مت کرو, میں اب زمانے میں لے آیا آپ کو. ایک کہہ رہا ہے فلسطینیوں کے لیے دعا کر سکتے ہو, ایک کہہ رہا ہے فلسطینیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ایک کہہ رہا ہے فلسطینی اس وقت حق و باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے فلسطینی ناصبی ہیں, وہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں. سن لیجئے بات, کریں گے کیا؟ ہاتھوں کو جھاڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اب وہ وقت نہیں رہا, ختم. اب موقع نہیں دے رہا خدا کہ آپ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ آپ سے پہلے بھی ہوا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شخص آیا میدان صفین میں, امام علی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تعجب کے اندر, کہ علی جب میں کوفے سے نکلا تھا آپ کی نصرت کی مدد کی نیت لے کے نکلا تھا, میرے ذہن میں تھا میں آپ کی مدد کروں گا, سمجھتا تھا سامنے مقابلے میں پتہ نہیں کون ہے, لیکن اے علی جب میں اس میدان میں کھڑا ہو گیا میری مشکل بڑھ گئی. امام نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ میں جب یہاں آیا ہوں, میدان میں آیا ہوں, تو آپ کے لشکر میں بھی اذان ہوئی ہے, آپ کے مقابلے پہ جو لشکر ہے وہاں بھی اذان ہوئی ہے, آپ کے یہاں بھی نماز پڑھی گئی ہے, جو مقابلے میں لشکر کھڑا ہے وہاں بھی نماز پڑھی گئی ہے, آپ کے یہاں بھی قرآن ہے وہاں بھی قرآن ہے. اے علی میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان, ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز, ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن. علی میں تو آپ کی حمایت کی نیت لے کے نکلا تھا لیکن اب کنفیوز ہوں. سنیے گا امام علی نے کیا کہا. کیا کہنا چاہیے تھا امام علی کو؟ میں معیار حق ہوں, میرا ساتھ دو. ہم یہ سوچتے ہیں, امام نے ایک معیار دیا. امام نے کہا تمہاری غلطی یہ ہے, تم بہت سطحی طرح سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, تم عمق میں نہیں جا رہے ہو, اس کے گہرائی میں نہیں جا رہے ہو, تھوڑا سا اپنی نگاہ کو تیز کرو. اس کے لیے امام نے کہا اعرف الحق تعرف اہلہ, تم حق کو پہچان لو, جو حق والا ہے وہ تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ معیار امام علی نے اس وقت دیا عزیزوں, وہ آج کے لیے بھی ہے. حق کو پہچان لو, حق والا سمجھ میں آئے گا. حق کو پہچان لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق والا کون ہے. جو فلسطین کی مظلومیت کی حمایت کرنے کی بات کر رہا ہے وہ حق والا ہے, یا جو مظلومیت فلسطین کی مظلومیت کا انکار کرنے والا ہے وہ حق پر ہے. فیصلہ تو کرنا ہے آپ نے, اب آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, خدا نے اس فیصلے کے مطابق پوچھنا ہے آپ سے. اگر کسی نے آپ سے سامنے کوئی بات کہی آپ فیصلہ کریں گے. کوئی کہتا نہیں ظہور کے معاملے میں ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے, اب یہ بھی ایک عالم ہے بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں ظہور کے معاملے میں فقط بیٹھنا ہے, انتظار کرنا ہے, جیسے ہم اپنے مہمان کا انتظار کرتے ہیں, جب وہ آتا ہے تو پھر کھانا کھاتے ہیں. اب آپ نے سن لی بات, دوسری طرف بھی لوگ ہیں جو آپ کو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. رسول اللہ کی حدیث کے مطابق انتظار ایک عمل کا نام ہے, ایک تحرک کا نام ہے, ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے. لہذا انتظار کرنا ہے تو متحرک ہو کے کرنا ہے. انتظار کا وہ چیپٹر جو امام خمینی نے ہمیں اس دنیا میں دکھایا, ہمیں وہ انتظار نظر آیا, ہمیں نظر آیا کہ اس امام کا انتظار کیسے کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیلات کے اندر جاؤں. ایک شخص اگر آپ سے بولے گا کہ اس دوران غیبت کبریٰ میں علماء کی ذمہ داری تھی نظام اسلامی قائم کرنے کی, یہ بھی عالم ہے بیان کرنے والا. ایک آپ کو کہہ کر نہیں نہیں, جو نظام قائم ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی, یہ جو نظام ولی فقی کی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. دونوں ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے عزیزوں, فیصلہ آپ کریں گے. سمجھنا آپ نے, اپنی حق کی کسوٹی کو تیز کرنا ہے. آپ اب عقل کے ذریعے سے آ جائیں, میں فقط دو چار کی باتیں کر کے زحمت تمام کروں, دو مثالوں کو چونکہ دیے دو واضح کر کے جاؤں گا بچوں کے لیے جوانوں کے لیے. فلسطینی ناصبی ہیں ان کا ساتھ مت دو, فلسطینی ناصبی ہیں ان کے لیے دعا مت کرو, فلسطینی ناصبی ان کے لیے فاتحہ مت پڑھو. ایسا ہے؟ ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں ناصبی لوگوں؟ آپ کے لیے تو بیان کر رہے ہیں, آپ ہی کو تو دور کرنا چاہتے ہیں ان سے. ناصبی وہ شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے. کس کا؟ اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت یعنی امام علی علیہ السلام سے اس کو نفرت ہے, بغض ہے. امام حسن سے اس کو بغض ہے, نفرت ہے. اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا, اہل بیت کا مخالف ہے. ناصبی وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فلسطینی ناصبی ہیں آج کے دور میں, ممکن ہے ہوں کسی زمانے میں, ہم آج کی بات کر رہے ہیں. ہم آج کی مظلومیت کی حمایت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پر ہمیں کہا جا رہا ہے مت کرو. خوب غور کسی سن لیجیے اس بات کو. ناصبی ہے فلسطینی. ناصبی کون ہے؟ میں نے کیا تعریف بیان کی, جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, اہل بیت کا دشمن ہے, اہل بیت کو پسند نہیں کرتا, ٹھیک, وہ ناصبی ہے. فلسطینی اس وقت جس کیمپ میں کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کیمپ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کچھ تو آواز آنی چاہیے یہاں سے. اسرائیل کے مقابلے میں کس کی حمایت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کس کی؟ ایران کون ہے؟ کس کی کون ہے؟ ایران کون ہے؟ کون سا ملک ہے؟ ایران میں کون رہتا ہے؟ شیعہ, امام علی کے ماننے والے. کس کا نظام, کس نظام کے تحت چلا رہے ہیں وہ؟ امام علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. فلسطینی اس وقت جس کیمپ میں کھڑے ہیں, ان کی پلاننگز جہاں ہوتی ہیں, ان کی باتیں جہاں ہوتی ہیں, وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ کیا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, ان کا ابو جہاد کہہ رہا ہے, ان کا اسماعیل ہنیہ کہہ رہا ہے, ان کے افراد کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پورے ممالک, اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک واحد ملک ہر اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اور جس کی وجہ سے ہم آج اسرائیل کے مقابلے پہ کھڑے ہیں, وہ فقط ایران ہے. سنا ہے نا یہ بیان؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ فلسطینی اگر ناصبی ہوں, ناصبی کی تعریف میں نے کیا کی؟ اہل بیت کا دشمن, اہل بیت کا بغض رکھنے والا, جو آج اہل بیت کے شیعوں کے ساتھ چلنے پر تیار ہے, وہ ناصبی ہے. وہ ناصبی تو نہیں ہوا پھر, اس کا مطلب ہے اہل بیت کے شیعوں کے ساتھ چل رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. اور غور کیجئے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو میں نے اپنی دلیل دی, اب میں بھی ایک دلیل دینے والا ہی ہوں نا, وہ میں نے بھی آپ کو ایک دلیل دی. آپ اس کو سوچے گا, عقل کے معیار پہ پرکھیے گا, ممکن ہے آپ کو اپیل کرے, ممکن ہے نہ کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح ظہور امام کے حوالے سے بھی ہے, اسی طرح ہر چیز کے حوالے سے, اسی طرح نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے بھی ہے. نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے کوئی حدیث, کوئی روایت کچھ پیش نہیں کرتا, عقل کا ایک قرینہ پیش کر رہا ہوں. امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے, آئمہ علیہ السلام کی دنیا مخالفت, طاغوت مخالف, اسلام کے دشمن مخالف ہیں. امام زمانہ جب تشریف لے کر آئیں گے تو جو عالمی طاقتیں ہیں وہ امام زمانہ کے آنے کے بعد سرنڈر کریں گی یا جنگ کریں گی؟ تیزی کے ساتھ چلیے, میں پیش کی معذرت کر رہا ہوں آپ سے, آپ کا وقت اضافی لے رہا ہوں. امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے تو عالمی طاقتیں جنہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا اس دنیا کے, وہ شیطانی طاقتوں کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ امام زمانہ کا مقابلہ کریں گی یا امام زمانہ کو تشت میں رکھ کر حکومت دیں گی؟ فیصلہ کیا ہے آپ کا؟ عقل کا فیصلہ, مقابلہ کریں گی, ایسا ہی ہے. اب جب امام تشریف لے کر آ گئے, ٹھیک ہے, مان لیا ہم نے کچھ نہیں کرنا بھائی, ظہور سے پہلے ہمیں کچھ نہیں کرنا, ظہور کا یہ نظریہ صحیح ہے, بیٹھے رہو, جب آئیں گے امام پھر دیکھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا امام آئیں گے تو دنیا ان کے مقابلے پہ کھڑی ہوگی. شیعت کے جو پہلے امام کے دور سے جس کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا, آہستہ آہستہ اتنا ظلم بڑا 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 کہ ان کو مدینے میں رہنے کا موقع نہیں ملا, یہ شیعت آگے باہر نکلی, اطراف میں پھیلنا شروع ہوئی, کرتے کرتے افریقہ تک آئے. پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں اولیاء کے مزار ہیں, بہت سارے سادات ہیں. یہ سادات کب آئیں؟ اسی زمانے میں ہجرت کر کے آئیں. ظلم و ستم بڑا, یعنی شیعت کو پھیلا دیا گیا. ظہور امام کے بعد جو فورس امام کے کام آئے گی, جو امام کا ساتھ دے گی, وہ کون ہے؟ شیعت یا وہابی یا سنی یا کون کون کرے گا؟ شیعہ. عقل کا فیصلہ ہے, یہاں تک عقل کی بات ہے نا ساری. خوب, شیعہ ساتھ دیں گے, شیعہ پھیلے ہوئے ہیں, شیعوں کے پاس طاقت نہیں ہے. امام نے آنے کے بعد ایک اگلی چیز, امام نے آنے کے بعد عزیزوں, جوانوں, یہ کام جو حکومت پر, دنیا پر حکومت کا کام لینا ہے, دشمن نے تو مقابلہ کرنا ہے, کیا امام کے پاس کوئی جادوئی چھڑی ہے جس سے امام یہ کام لیں گے؟ کیا خداوند عالم امام کے ساتھ ملائکہ کو بھیجے گا اور وہ ملائکہ آ کر امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے, امام کو حکومت دلوائیں گے؟ اگر اللہم صلی علی, اگر خدا نے ملائکہ سے کام لینا تھا تو امام علی کے زمانے میں لے لیتا, امام حسن کے زمانے میں لے لیتا, امام حسین کے زمانے میں لے لیتا. خدا کو ہر امام عزیز تھا, ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہر امام عزیز ہے خدا عالم کو. خدا ملائکہ سے کام نہیں لے گا, خدا نے یہ کام لینا تھا لوگوں سے. اس کا مطلب ایک عقلی تقاضا ہے پھر کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر امام کی جو فورس ہے, شیعت ہے, اس کو کچھ تو ایسا کر لینا چاہیے کہ جب امام تشریف لائیں تو وہ اسلحے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس جگہ پہنچ چکی ہو کہ وہ زمانے کے امام کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا کے طاغوت کا مقابلہ کر سکے. عقلی تقاضا ہے یہ. امام کے ظہور سے پہلے ہو جانا چاہیے یہ کام، تاکہ جب امام آئے تو پھر دشمن امام کو نشانہ نہ بنا سکے. امام کے آنے سے پہلے اس کے اندر پہ شیعت کا قوت میں آنا عقلی ہے، عقل کا فیصلہ ہے. امام کے آنے سے پہلے پھر شیعت کا اپنی طاقت کو منوانا عقلی فیصلہ ہے. امام کے ظہور میں آنے سے پہلے شیعت کا اس قابل بن جانا کہ لوگ اب اس شیعت کو دیکھتے ہوئے ان کے زمانے کے امام کی طرف میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچیں کئی بار کہ ہم ان کے امام کی طرف اب میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ عقلی ہے فیصلہ، اور اس کو شیعت نے کر کے دکھایا. کر کے دکھایا یا نہیں کر کے دکھایا؟ ایک وقت آیا کہ اہل بیت علیہم السلام پر مصیبتیں ہوئی ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، اور اسی وقت آپ نے اس دور کے اندر شیعت کو دیکھا جب حرم میں جناب سیدہ کو گرانے کی بات آئی، شیعہ قوت بن کے ابھر گئے، داعش کا 3 سال میں خاتمہ کر دیا. نہ کربلا کی طرف کوئی نجس قدم آ سکا، نہ جناب زینب کے حرم کی طرف کوئی جا سکا. یہ کیوں ہوا؟ چونکہ شیعت کا طاقت میں آنا ضروری تھا. خدا نے اہتمام کیا ہے، ہزاروں درود و سلام و امام خمینی کی روح پاک پر کہ جنہوں نے یہ نظریہ دیا، جنہوں نے ظہور کا یہ انداز سکھایا کہ بھائی عملی طور پر آپ خود بتائیے، انقلاب سے پہلے کی تشیع، پوری دنیا کی تشیع، انقلاب سے پہلے چلے جائیے اور پوری دنیا کی تشیع کو سوچئے، سوچئے گا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پڑھیے جا کے. وہ تشیع زمانے کے امام کا ساتھ دینے کی اہلیت اور قابلیت رکھتی تھی، یا وہ تشیع جو اس انقلاب کے بعد وجود میں آئی ہے؟ کون سی شیعہ امام کے ساتھ کھڑی ہو سکتی؟ آج آپ کے سامنے تھنک ٹینک امریکہ کا کہتا ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ ان کے شیعوں کی یہاں روایت موجود ہے کہ ان کا امام آئے گا، 313 افراد ہوں گے جو دنیا بھر پہ اس زمانے کے امام کی حکومت کے لیے کوشش کریں گے. سوال تھا، ہمارے لیے بھی سوال ہے، ہم نے سوچا نہیں، انہوں نے سوچا. انہوں نے کہا لیکن اب جب ہم نے دیکھا، امریکی تھنک ٹینک کا بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں اب جب ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں ایک قاسم سلیمانی، وہ ایسی شخصیت کہ اس نے ہماری اتنی بڑی پلاننگ کو برباد کر دیا، ہمارے اتنے سرمایہ کو برباد کر دیا، وہ ایک اکیلا شخص ایران میں بھی موجود ہے، یمن میں بھی موجود ہے، بحرین میں بھی موجود ہے، لبنان میں بھی موجود ہے، عراق میں بھی موجود ہے، ہر جگہ اس کے بنائے ہوئے افراد دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. اگر ایسے 313 ہو گئے تو یقیناً ان کا امام پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. یہ دشمن کی پہچان ہے. یہ کب ہوا؟ انقلاب کے بعد. لہذا نظریہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے آپ سے اضافی وقت لیا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں آپ سب سے. عزیزان ایمان، سمجھیے، دوران غیبت کبرا یہ آزمائشیں ہیں، نظریات مختلف ہیں، فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. جناب سیدہ کا درد یہ تھا کہ لوگ ولی خدا کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں تھے. امام علی جیسا امام موجود تھا، لوگ تیار نہیں تھے، ساتھ نہیں تھے. جناب سیدہ کا درد یہی تھا. بس عزیزوں، وہ تاریخ ہے، جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخیں آئی ہیں. عجیب ترین مسائب ہیں جناب سیدہ کے. انسان جناب سیدہ کے مسائب کو مکمل شاید پڑھ بھی نہ سکتا ہو. 11 اماموں کی ماں کا تذکرہ ہے جناب سیدہ کا تذکرہ. ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے، جب کسی کے آپ مصیبت پڑھتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ اظہار تعزیت کرتے ہیں، تو جو صاحب خانہ ہوتا ہے اس سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. آپ کو اور مجھے رسول اللہ کو تسلیت پیش کرنی چاہیے، آپ کو اور مجھے امام علی کو، امام حسن، امام حسین، 11 اماموں کی ماں کی شہادت. حضرت استاد فرحزاد ایران کے علماء میں سے ایک عالم کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ عمرے کے لیے ایک جگہ وہاں پہنچے، مکہ، بلکہ حج کے اوپر. دوران حج میدان عرفات میں ایک میاں بیوی بھی تھے جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے. وہاں جو بیوی تھی اس کا انتقال ہو گیا دوران حج، احرام پہنا ہوا میدان عرفات میں منا کی طرف جا رہے تھے، یا منا میں ہوا یا عرفات میں. ظاہر ایک مشکل مرحلہ تھا اس مومن کے لیے، پریشان ہے، مضطرب ہے، سب کچھ ہے. کہنے لگے کہ اس کے بعد اہتمام ہونے لگا کہ اب ان کے جنازے کو بھیجا جائے گا، یہ شخص جائے گا. تو ہم اس مومن کو دیکھنے لگے کہ انتہائی مضطرب ہے، پریشان ہے. کہتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا تسلی دینے کی کوشش کی کہ دیکھو بہرحال تمہاری زوجہ تھیں، یہاں پہ آئے تھے، یقینی طور پر ایک درد ہے تمہارے لیے، لیکن دیکھو ایک تسلی کے سبب یہ کہ اس کا انتقال میدان عرفات یا منا میں ہوا ہے. وہ خدا کی مہمان تھی, حالت احرام میں گئی ہے, پاکیزگی کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں گئی ہے, خدا کی مہمان تھی زمین پر, اور خدا نے اپنا مہمان بنا لیا. تسلی رکھو. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا اضطراب اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیوی کا یہاں انتقال ہوا, یقیناً خدا کی مشیت ہے, میری ساتھ دینے والی تھی, اس دنیا سے چلی گئی. میں جو پریشان ہوں وہ اس وجہ سے پریشان ہوں کہ جب میں آیا تھا تو ایئرپورٹ پہ میرے چار چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑنے آئے تھے, اب جب میں واپس جاؤں گا تو وہی بچے ماں کے استقبال کے لیے آگے آئیں گے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں میں ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھوں گا کیسے, میں ان بچوں کو جواب کیا دوں گا. آغا فرزاد کہتے ہیں یہاں متوجہ ہوئے امام علی کی مظلومیت کی طرف کہ اے مومن تیری زوجہ تو اس دنیا سے صحیح و سالم حالت میں گئی ہے, مگر تو بچوں کا سوچ رہا ہے کیا جواب دے گا. جب علی نے فاطمہ کو ضربت کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا, علی نے کیسے حسن کا سامنا کیا ہوگا, جب علی کے سامنے فاطمہ کے ہاتھ میں تازیانہ پڑا ہوگا, کیسے علی نے زینب کو دیکھا ہوگا, جب علی کے سامنے زینب پہ دروازہ گرا ہوگا, ارے کیسے علی نے سامنا کیا ہوگا. بس عزیز و فاطمہ زہرا پر آنے والی مصیبتیں بہت شدید مصیبتیں ہیں. بس ایک کا جملہ میں بھی بیان کروں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ انہی مشکلات میں ہے, اپنے شوہر میرے مولا علی کو جاتا ہوا دیکھتی ہے, کہتی ہے علی ابھی مسجد میں نہ جائیے, تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو کر لیجئے. ایک عجیب جملہ ہے, جناب زہرا کہتی ہے علی اس کے بعد آپ کو زہرا کی آواز سنائی نہ دے گی. علی آخری مرتبہ زہرا کا کلام سن لیجئے. عزیزو میں سوچتا ہوں جناب زہرا کے اس جملے سے میرے مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. شاید علی نے سوچا ہو زہرا ارے یہ وہی مدینہ ہے نا, آپ نے ہی مجھ سے پوچھا تھا, علی کوئی اس مدینے میں سنا ہے آپ کو سلام نہیں کرتا. میں نے جواب دیا تھا زہرا سلام میں کروں تو جواب کوئی نہیں دیتا ہے, اس مدینے کی غربت میں مجھے چھوڑ کے زہرا جا رہی ہے. بس میرا مولا بیٹھا, جناب سیدہ نے وصیتوں کا آغاز کیا, اے علی میں آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ بن کر آئی تھی, علی اگر مجھ سے اس گھر میں آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو زہرا سے گلہ نہ کیجئے گا. فاطمہ زہرا کی آواز سن کر علی تڑپ گئے. فاطمہ آئے تطہیر آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے, ارے کیسے ممکن ہے آپ سے کوئی خطا کا تصور کیا جائے. پھر علی نے اپنی طرف سے کہا ہے میری زوجہ اے فاطمہ زہرا آپ جب اس گھر میں آئیں تو علی پہ اکنا داری کا وقت تھا, ارے اس گھر میں کبھی کھانے کو میسر آیا کبھی میسر نہ آیا, آپ نے علی کے گھر میں فاقے کیے ہیں, علی کا قلعہ نہ کیجئے گا. اجرکم اللہ. بس عزیز و فاطمہ زہرا نے وصیتوں کا آغاز کیا, اے علی میری وصیت یہ ہے میرے مرنے کے بعد آپ خود مجھے غسل دیجئے گا, خود مجھے کفن پہنائیے گا, خود مجھے قبر میں اتاریے گا. علی مجھے قبر میں اتار کر پتھروں کو رکھنے کے بعد قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا. ایک عجیب جملہ ہے, الہی علی یا علیو لا تنسانی بعد مماتی, اے علی میرے مرنے کے بعد مجھے بھول مت جائیے گا. میں کہوں یا فاطمہ اس غربت مدینہ میں آپ کے سوا ہے کون علی کا, ارے کیوں علی سے کہتی ہے مجھے بھول نہ جائیے گا. عجب نہیں جناب فاطمہ کی آواز آئے, ارے علی دردوں سے بھرے ہوئے ہیں, یہ غریب مدینے میں علی کو غریب کر دیا گیا, میں علی کے دردوں کو سن کر دردوں کو بوجھ کا ہلکا کرتی تھی, اب جب علی گھر میں آئیں گے علی کا درد کون بٹائے گا. ارے میری زینب تو بہت چھوٹی ہے, ابھی وہ دردوں کو برداشت نہیں کر پائے گی, اسی لیے میں کہتی ہوں علی میری قبر پر آئیے گا. اس امت
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا.
پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی مجالس سے ازاں تمام مجالس میں آنے والے مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تو رحمت کے واسطہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جمع حاضر میں موجود تمام مؤمنین میں جو بیمار ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما. پروردگار تو رحمت کے واسطہ تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.